আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুরু হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কল্লা সাউফা তা'লামুন সুম্মা কল্লা সাউফা তা'লামুন কল্লা লাউ তা'লামুন ইলমাল ইয়াকীন লাতারাউন্নাল জাহীমা সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকীন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমা ইযিন আনিন নাঈম সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহে রিসালাত মে দুরূদ পাক কা নজরানা পেশ কি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। রমজানুল মুবারক কে বাদ হামারি ইয়ে পহলি নশিস্ত হ্যায় অর ইনশাআল্লাহ আব তসলসুল কে সাথ ইয়ে সিলসিলা কায়েম রহেগা। আপ হযরাত ইসি যৌক ও শৌক কে সাথ অর খুলুস মোহাব্বত কে সাথ তশরীফ লাতে রহে। ইনশাআল্লাহ ইন তমাম নশিস্তোঁ মে জো কুছ বয়ান কিয়া গয়া আগর উসকো ইয়াদ রাখেঙ্গে অর উস পর আমল করেঙ্গে তো দুনিয়া অর আখিরাত দোনো মে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হাসিল হোগা। কুরআনে মজীদ ফুরকানে হামিদ কি এক সূরা মুবারকা সূরা তাকাসুর আপকে সামনে তিলাওয়াত করনে কা শরফ হাসিল কিয়া। পহলে ইসকা তরজুমা ইসকে বাদ ইসকা শানে নুজুল চন্দ তফসীরি ফওয়াইদ ইসকি ফজিলত اور دیگر چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا تمہیں مال و دولت جمع کرنے کی حوث نے۔ انسان غافل ہو جاتا ہے مال و دولت جمع کرنے میں، ابتدا ہی اسی جملے سے ہو رہی۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے یعنی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ پوری زندگی اسی میں گزار دی، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے یقیناً تم ان قریب جان لو گے اور پھر یقیناً تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے۔ علم یقین کے ساتھ، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور دوزخ یعنی جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور عین یقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ان تمام نعمتوں کا ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ان آیات بینات کا ترجمہ۔ اب اس کا شان نزول، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک دم نازل نہیں ہوا، بتدریج نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ جیسے جیسے معاملات پیش آتے رہے ویسی ویسی آیات بینات نازل ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف صورتوں میں اس کلام مقدس کو نازل کیا۔ کوئی آیت کسی احکام کے متعلق، کوئی آیت کسی احکام کے متعلق، اور جب مکمل قرآن نازل ہو چکا تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب فرمائی، اور ترتیب اس طرح فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتایا کہ یہ آیت اس آیت کے بعد ہے، یہ سورت اس سورت کے بعد۔ پہلے ہڈیوں پر، چمڑوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، یعنی جیسے قرآن ایک جلد میں آج ہمارے پاس موجود ہے ایسے نہیں تھا. جو آیت نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور کہا اس کو لکھ لو. کسی نے ہڈی پر لکھ لیا, کسی نے چمڑے پر لکھ لیا, کسی نے اور کسی چیز پر لکھ لیا, مختلف آیتیں اس طرح لکھی گئیں. لیکن جب آپ نے ترتیب فرمائی تو صحابہ کو بٹھا کر بتایا یہ سورت اس سورت کے بعد ہے, یہ آیت اس آیت کے بعد ہے. اب آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی, سب سے پہلے کون سی؟ سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ہے کون سے پارے میں؟ سب سے آخری پارے. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو پہلے پارے میں ہونی چاہیے, نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب قائم فرمائی, اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھو, اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھو. یہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب قرآنی الگ ہے. جس طرح قرآن نازل ہو وہ ترتیب الگ ہے, اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتائی وہ علیحدہ. بہر صورت یہ سورہ مبارکہ آخری پارے میں ہے, سورہ تکاثر. اب اس کا شان نزول کیا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قریش کے دو قبیلے بنو عبد مناف اور بنو سہم, یہ دو قبیلے تھے, آپس میں لڑنے لگے. اور ان کی لڑائی کیا تھی؟ ایک دوسرے سے عداوت, دشمنی, نفرت, اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. کس طرح مقابلہ کرنا؟ سیادت میں, شرف میں, عزت میں, مال و دولت میں. اب کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے, ہماری اکثریت ہے, ہم تعداد میں تم سے زیادہ ہیں, مال و دولت میں تم سے زیادہ ہیں, جائیداد میں تم سے زیادہ ہیں. ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں, مال و دولت کی گنتی کر رہے ہیں, تعداد گن رہے ہیں, مکانات, جائیداد, یہ ساری چیزیں اس پر فخر کر رہے ہیں. یہ لڑائی تھی, ایک دوسرے سے عداوت, دشمنی, ہم تم سے زیادہ ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, ہم بنو فلاں سے ہیں, یعنی ہم فلاں قبیلے سے ہیں, یعنی ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے زیادہ عزت والا ہے, زیادہ محترم ہے, ہم سیادت میں, قیادت میں, قبیلے میں تم سے زیادہ ہیں, شرف میں, عزت میں. اب کیا ہوا, فرماتے ہیں اکثر ان میں سے, اکثر یعنی ان لوگوں میں سے روزانہ مر رہے تھے, یہاں تک کہ سب فوت ہو گئے, اسی میں اپنی زندگی گزار دی, اسی لڑائی میں رہے. ہم تم سے زیادہ ہیں, وہ کہتا ہے مال میں زیادہ ہیں, وہ کہتا ہے اولاد میں زیادہ ہیں, وہ کہتا ہے کثرت میں زیادہ ہیں, تعداد میں زیادہ ہیں, اور ان میں سے ہر ایک مرتا رہا روزانہ, جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا مرتا رہا, یہاں تک کہ سب فوت. اس سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, غفلت میں ڈالا تمہیں مال و دولت جمع کرنے کی حرص نے, لالچ نے, ادھر سے مال مل جائے تو میں جمع کر لوں, ادھر سے مل جائے میں جمع کر لوں, اگر ایک روپیہ ہے تو دو ہو جائیں, اگر ایک ہزار ہے تو دو ہزار, اگر ایک لاکھ ہے تو دو لاکھ, اگر ایک کروڑ ہے تو دو کروڑ, اسی میں ساری زندگی گزار دی. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا, یعنی تم قبروں میں پہنچ گئے, ساری زندگی تمہاری ایسے ہی گزر گئے. مفسرین کرام نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق فرمایا ہے تکاثر کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں تکاثر کا معنی زیادہ مال جمع کرنے کی طلب, لالچ, ہوس. ایک تو مال آپ نے حاصل کر لیا, نہیں اور زیادہ ہو, وہ مل گیا پھر کہتے ہیں اور زیادہ ہو, مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, بڑھتا ہی جائے, کم نہ ہو, اس کو کہتے تکاثر. غفلت میں ڈالا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے, ہوس نے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا, سرکار کی حدیث شریف,
اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنی جگہ درست. پتھر کی لکیر ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکل گیا وہی حق ہے اور وہی سچ. اب دیکھیے اس صورتحال کو سرکار نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورت سورہ تکاثر تلاوت فرما رہے. جب یہ پہنچے تو سرکار یہی سورت تلاوت فرما رہے. آپ نے سورت کو تلاوت کیا اور پھر فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, فرمایا تیرا مال کیا ہے؟ جس کو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا, یا جس کو تو نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا, یا جس کو تو نے صدقے میں دے دیا ختم کر دیا, بس یہ تیرا مال. اور حقیقت ہے اگر ہم اس پہ غور کریں, سرکار نے فرمایا نا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, مال و دولت جمع کرتا ہے نا, اب غور کرو اس کا مال ہے کیا. فرمایا جو تو نے کھا لیا اسے فنا کر دیا, جو آپ نے کھا لیا وہی آپ کا ہے نا, اور جو نہیں کھایا وہ تو کسی اور کے حصے کا. جو پہن لیا پوسیدہ کر دیا, یعنی جس مال سے کپڑے خریدے پہنے بوسیدہ ہو گئے وہی آپ کا ہے نا, یا جو تو نے صدقہ دے دیا ختم کر دیا, جو آپ نے صدقہ دے دیا وہ چلا گیا. فرمایا یہی, کہنے کا مقصد یہ کہ یہی مال ہے تیرا, اس کے علاوہ تیرا مال نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جتنا جمع ہے وہ چھوڑ کے جاؤ گے پیچھے والوں کے لیے. جتنا جمع کر رہا ہے آدمی, کوشش کر رہا ہے, اب آپ ذرا غور کریں, آپ کے لیے دو روٹی کافی ہے, دن میں دو روٹی مل جائے کافی ہے نا, باقی آدمی کماتا ہے اولاد کے لیے, میری اولاد ٹھیک رہے, میرے بعد سکون سے رہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کسی سے مانگے نہیں, کسی کی خوشامد نہ کرے, یہی سوچتا ہے نا. تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتا رہے ہیں. انسان کہہ رہے میرا مال میرا مال, فرمایا تیرا مال ہے کیا؟ یہی ہے جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا, جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا, جو صدقہ دے دیا ختم کر دیا. اور ایک دوسری روایت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب انسان مرتا ہے اور اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین ہوتے ہیں. تین کتنے ہوتے ہیں؟ تین. جب اس کو دفن کرنے جاتے ہیں نا, اس مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں, دو واپس آ جاتے ہیں, ایک اس کے ساتھ چلا جاتا. تین جاتے ہیں, دو واپس آ جاتے ہیں, اور ایک اس کے ساتھ چلا جاتا. اب آپ کہیں گے وہ کون ہے جو ساتھ چلے جاتے؟ ساتھ جانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں. باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے, اس سے کہو کہ بیٹے کے ساتھ لیٹ جائے لیٹے گا. ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے, قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, سب وہیں تک. فرمایا مردے کے ساتھ تین جاتے ہیں, دو واپس آ جاتے ہیں, ایک وہیں رہ جاتا ہے. مال اور اقارب واپس, اور اعمال اس کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ اعمال اس کے ساتھ, مال و دولت, عزیز و اقارب کوئی ساتھ نہیں. کسی کے قبر میں مال رکھا گیا, اتنے لاکھ روپے تھے یہ لکھپتی آدمی, چلو ایک لاکھ رکھ دو ان کے ساتھ, کام آ جائیں گے فرشتے کو دینے کے لیے. کسی نے رکھا یا کسی نے وصیت کی؟ نہیں. ہر چیز یہیں رہ گئی, جس کے لیے ساری زندگی دوڑ بھاگ کرتا رہا, پریشانیاں اٹھاتا رہا, تکالیف اٹھاتا رہا, میرا مال میرا مال, یہیں رہ گیا. اصل چیز جانے والی کیا ہے؟ اعمال. اعمال ساتھ جائیں گے, عزیز و قارب لے کر ضرور جائیں گے, ڈال کر واپس قبر میں کوئی نہیں اترے گا. قبر میں نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ عزیز و قارب کام آئیں گے, قبر میں اعمال کام آئے گی. نماز قبر میں کام آئے گی, نیک اعمال قبر میں کام آئے گی. قبر میں روشنی مال سے نہیں ہے, اعمال سے. قبر میں روشنی مال سے نہیں, اعمال سے. ہم مال کے پیچھے پڑے ہیں اور اصل اعمال ہیں. اس لیے مال کماؤ لیکن اعمال زیادہ کماؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ مال کمانا منع نہیں ہے. آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم کچھ کریں ہی نہیں, ہم نے جو کھا لیا بس یہی کافی ہے, جو پہن لیا یہی کافی ہے. نفی نہیں ہے, سرکار نے منع نہیں کیا, سمجھایا ہے اس بات کو کہ جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، میرا مال وہ ہے کیا تمہارا مال؟ جو تم نے کھا لیا ختم کر دیا بس وہی ہے، جو تم نے پہن لیا وہ سیدھا کر دیا بس وہی ہے، جو تم نے صدقہ دے دیا ختم کر دیا بس، اس کے علاوہ کیا تمہارا مال؟ تو اعمال اور مال دونوں ضروری ہیں، مال دنیا کے لیے ضروری ہے، اعمال آخرت کے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھو یہی مال اعمال میں نیکیاں ڈال سکتا ہے. مال کمانا غلط نہیں، دولت کا حصول غلط نہیں. یہی دولت فرعون کے پاس تھی، یہی دولت قارون کے پاس تھی، یہی دولت حامان کے پاس تھی، شداد کے پاس، نمرود کے پاس، اور یہی دولت عثمان غنی کے پاس، صدیق اکبر کے پاس، فاروق اعظم کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس. اسی دولت نے فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو جہنم میں پہنچا دیا، اور اسی دولت سے عثمان غنی نے سرکار سے جنت لے لی، اسی سے لے لی. پتہ چلا کہ مال فی نفس ہی غلط نہیں ہے، اس کا حصول غلط ہو جائے یا اس کا خرچ غلط ہو جائے، اس کا نتیجہ غلط ہو جائے. پہلی چیز ہے مال کا حصول. جب آپ مال حاصل کریں، آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں حق حلال کی روزی کماؤں، حرام نہیں کماؤں، ایک لقمہ بھی، ایک دانہ بھی، ایک پیسہ بھی حرام کا میرے گھر میں آنا نہیں چاہیے، یہ نیت رکھیں. اور اس نیت کے ساتھ اگر آپ نکل رہے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے. رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، آج تو کیفیت یہ جہاں سے ملے قدر لے لو، حلال حرام جائز ناجائز جو بھی بس مال میں لے لوں، ایسا نہیں ہے. اگر ایک کروڑ روپے، ایک ارب روپے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس پر لات مار دیجئے، اور ایک پیسہ حق حلال کا مل رہا ہے اسے حاصل کر لی، اسی ایک پیسے میں برکت ہے، اور ان کروڑوں میں اربوں میں کوئی برکت نہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھے، انسان حق حلال کی روزی کما رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پیسہ حرام کا شامل کر دیا. جیسے دودھ ہے، دودھ ایک قطرہ پیشاب پہ ڈال دیا، اب پیو گے اس کو کہیں تو ناپاک ہو گیا، یار ایک قطرہ ہی تو ہے، دودھ تو اتنا سارا ہے، ایک قطرہ ہی تو ڈالا ہے. کہا نہیں، قطرہ تو ہے لیکن ناپاک ہے، ناپاک ہو گئے. اسی طرح حق حلال کی روزی میں ایک پیسہ حرام کا شامل ہو گیا، ناپاک ہو. اسی لیے احتیاط کیجیے، اور جب بندہ احتیاط کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں حق حلال کی روزی کماؤں، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں شامل کرتا، رحمتیں شامل کرتا. حرام کا پیسہ گھر میں آتا ہوا نظر آتا ہے، کثیر تعداد میں اتنا پیسہ آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا، آدمی سوچتا ہے میں نے اتنی رشوت لے لی، اتنی تو میری تنخواہ ہی نہیں ہے، ایک دن میں میں نے ہزاروں لاکھوں کما لیے. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں جب گھر میں آ رہے ہیں، حرام کے ہزار لاکھ جب آ رہے ہیں، اپنے ساتھ بیماری لے کر آ، پریشانی لے کر آ رہے ہیں، مصیبت لے کر آ رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی لے کر آ رہے ہیں، ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اور حق حلال کا پیسہ آ رہا ہے، اس میں سکون ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی برکتیں شامل کر دے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرے، اپنی نیت یہی رکھے. جب آپ نیت یہ رکھیں گے، کوشش کریں گے، خالق کائنات اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں. حقیقت حال یہی ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کر رہی. پہلے سوچو تم نے انہیں کون سا پیسہ، کون سا لقمہ کھلایا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ حرام جب خون بن کر جسم میں دوڑتا ہے، ویسے ہی اعمال و افعال سرزد ہوتے، سمجھ گئے بات، ویسے ہی اعمال و افعال سرزد ہوتے. لیکن اب یہ بات نہیں ہے، بہت سے لوگ سوچیں کہ بھائی ہم تو بالکل صحیح صحیح کما رہے ہیں، پھر بھی بچے نہیں مان رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے، ایسی نہیں. تربیت کی بات بھی ہے، تربیت اولاد کی صحیح ہو تو اس وقت بھی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، وہ ایک الگ میٹر. باہر صورت ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا، جو تو نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، جو تو نے صدقہ دے دیا ختم کر دیا، بس یہی تیرا مال ہے، اور حقیقت یہ اس کے علاوہ جتنا بھی ہے ہم سب یہیں چھوڑ کر جائیں گے، کوئی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، جو بھی گیا اپنے ساتھ اعمال لے کر گیا، مال لے کر نہیں، ہم مال کی فکر میں ہیں اور جانے والی چیز اعمال ہے، مال ضرور کمائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال نیک کرتے رہیے تاکہ جب قبر میں پہنچیں مال یہیں رہ جائیں، نیک اعمال آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ دوسری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی انسان کی لالچ تمع اس کے متعلق جو انسان کی کیفیت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا میرے پاس ایسی دو ہو جائیں، لالچ، سونے کی وادی، وادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہو، بہت پوری سونے کی، اور وہ اسے مل جائے تو کیا مطلب، توکل نہیں کرے گا کہ چلو مجھے مل گئی اللہ کا شکر، نہیں، ایک ملی ہے ایک اور ہو جائے، یہی کیفیت ہے نا، اگر ایک چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہتے دو ہو جائیں، ایک مکان ہے تو دو ہو جائیں، ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائے، ایک پیسہ ہے تو ڈبل ہو جائے، یہی ہے نا، یعنی انسان کی ہرس حبس ختم نہیں ہوتی۔ اور آگے جو سرکار نے فرمایا وہ ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی جو پتھر کی لکیر، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز نہیں بھرے گا، اس کا منہ نہیں بھرے گا انسان کا، یہ تو کہتا رہے گا عالمی مزید، ایک وادی ہو دو، دو ہو تو تین، بڑھتے ہی چلے جائے گا، اگر سونا ہے تو ڈبل ہو جائے، اگر چاندی ہے تو ڈبل ہو جائے، دولت ہے تو ڈبل ہو جائے، یہی کرتا رہے گا، اس کا منہ کب بھرے گا، مٹی کے سوا نہیں بھرے گا، کیا مطلب، جب مرے گا تب ہی بھرے گا، حقیقت یہی، اس کے علاوہ نہیں، جب قبر میں پہنچا تو ظاہر ہے مٹی اس کا منہ بھر سکتا، اس لالچ۔ پھر آگے فرمایا، جو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا، جو بھی انسان سچے دل سے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، دونوں میں حدیث موجود۔ اب حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمیں توکل اختیار کرنا چاہیے، ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا، سب سے بڑی بات شکر نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، جس سے پوچھو کہے گا میں پریشان، کوئی یہ کہتا نہیں کہ ہاں اللہ کا شکر میں پریشان، کوئی بیوی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی طرف سے، کوئی مال کی طرف سے، کوئی دولت کی طرف سے، کوئی صحت کی طرف سے، کوئی بیماری کی طرف سے، ہر طرف سے پریشانی ہے پریشانی، حالانکہ کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے ہزاروں سے بہتر رکھا، ہزاروں سے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، پورے معاشرے پر نظر ڈالیں اور دیکھیں تو ہم سجدے میں گر جائیں، اس کو نہ دیکھو کہ جو اے سی والی گاڑی میں گھومتا ہے، یا اے سی والے بنگلے میں رہتا ہے، یا جس کے آگے پیچھے نوکر ہیں، اس کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جس کو ایک وقت روٹی نصیب ہوتی ہے اور دوسرے وقت کا پتہ نہیں، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کہ کب ملے گی یا نہیں ملے، اس کو دیکھو گے تو قناعت پیدا ہو، توکل پیدا ہوگا، صبر کرنے کا جذبہ، شکر کرنے کا جذبہ، اور جو شکر کرتا ہے قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے ہم اس میں اور زیادتی کر دیں گے، نعمتیں اور بڑھا دیں گے، لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت۔ تو انسان کی کیفیت یہی ہے کہ وہ کسی حال میں قائم نہیں رہتا، مصیبت، پریشانیاں، ساری چیزیں، اگر یہ شکر کرنے لگے تو پھر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول، رزق کے دروازے اس پر کھل. اگر اللہ کی ذات پر توکل کرے. اب دیکھو پرندوں کو رزق ملتا ہے یا نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ, کسی سے مانگتے نہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی سے کچھ کہتے نہیں, ہم ان کی بولی نہیں سمجھتے جو وہ ہم سے کچھ کہیں, جب وہ کہیں تو ہم سمجھیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ, اور اللہ تبارک و تعالی ادنا سے ادنا مخلوق کو رزق پہنچا رہا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, مولا تو نے اتنی مخلوقات پیدا کر دی, ان سب کو رزق دیتا ہے؟ ہاں موسیٰ, ہم سب کو رزق دیتا. کیسے؟ اے موسیٰ, جس پتھر پر پہاڑ پر کھڑے ہو اپنا عصا اس پہ مارو. عصا مارا, دیکھا پتھر شق ہو گیا, ٹوٹ گیا, اس کے اندر ایک معمولی سا کیڑا تازہ پتا کھا رہا. کیا اس طرح ہم رزق پہنچاتے؟ اس طرح ہم رزق پہنچاتے؟ وہ خالق ہے, مالک ہے, اس نے پوری مخلوقات کو پیدا کی. ہم چار آدمی کو نہیں کھلا سکتے, وہ پوری کائنات کو کھلا رہا. ہم ایک مخلوق کو نہیں کھلا سکتے, اس نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کو کھلا. کچھ مخلوقات زمین پر ہیں, کچھ مخلوقات زمین کے اندر ہیں, کچھ پانی پر ہیں, کچھ پانی میں ہیں, کچھ فضا میں ہیں. ساری مخلوقات ہیں نا, سب کو رزق مل رہا, سب کو رزق مل رہا ہے. اور کوئی ایسا نہیں کہ جو بھوکا سو جائے. چرند, پرند, حیوان, انسان, سب کو پال رہا, پوری مخلوقات. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر شکر, صبر, توکل, قناعت پیدا نہیں کرے گا, بے چین بے قرار رہے, پریشانی رہے, ادھر سے میں لے لوں, ادھر سے میں لے لوں, ادھر سے حاصل کر لوں, ادھر سے حاصل کر لوں. اور جب قناعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سکون ہو جائے. سرکار نے فرمایا, اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم غنی ہو جاؤ گے. حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے, اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم غنی ہو جاؤ گے, یعنی جو اللہ نے دے دیا مولا تیرا کرم, حفیظ نہیں. لیکن جب حفیظ پیدا ہوگی پھر وہ بڑھتی چلی جائے, پھر ایک ہو تو دو, دو ہو تو چار, چار ہو تو آٹھ, پھر جب مرے گا تبھی خواہشات ختم ہوں, اس سے پہلے نہیں ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں رخ ہمیں دکھا دیے, اور دونوں طرح کے انسان اس دنیا میں پیدا کر دیے, لالچ کرنے والے اور صبر کرنے والے, حرص اور حوث کرنے والے اور قناعت اور توکل اختیار کرنے والے. دونوں قسم کے لوگ ہمارے سامنے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری. فرمایا, الفقر فخری, فقر میرا فخر ہے. لیکن یاد رکھیے, سرکار کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا, اختیاری تھا, ورنہ جن کے ہاتھ میں کونین کے خزانوں ہوں, خزانوں کی چابیاں ہوں, ان کے لیے کس چیز کی کمی ہے, جو چاہے موجود. لیکن جو سلطان کونین, جو پوری کائنات کو نعمتیں, اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے, لٹانے والے, اور ان کی اپنی کیفیت, روایت میں آتا ہے تین دن گزر گئے ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا, تین دن. اور ہم ایک دن ہو جائے تو بے چین بے قرار, روزہ رکھا ہے نا, سحری کھا کے اور افطار کے وقت کیا کیفیت ہوتی یار, 15 گھنٹے کا روزہ, مشکل ہے, پریشانی, ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنی دیر رہ گئی, کتنی دیر رہ گئی. افطاری سے جا کے رکھ لی سامنے, دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ ہاں ابھی کھائیں گے, شربت رکھ لیا, پکوڑے رکھ لیے, ساری چیزیں, دہی بڑے وغیرہ رکھے ہوئے, ٹائم نہیں ہو رہا. ابھی 2 منٹ ہیں یار, یہ مؤذن کو کیا ہو گیا, ابھی جلدی سو تو نہیں گیا, دیکھو ذرا جلدی, اتنی بے چینی. ایک دن بغیر کھائے نہیں رکھا, کھا کے رکھا ہے تب بھی یہ کیفیت. اور 3 دن ہو جائیں, آقائے دو جہاں, فخرے کون و مکان, باعث تخلیق انسو جہاں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک لقمہ نہیں گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر شکم مبارک پر باندھا. بھوک, بے چینی, بے قراری, کاشان نبوت سے باہر نکلے, جیسے ہی باہر تشریف لائے دیکھا کہ سامنے سے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لا رہے، ان کے چہرے پر بھی عجیب کیفیت ہے، بھوک کے آثار ہیں. آ کر دیکھا اپنے آقا کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے بے چین کر دیا، سرکار نے شکا میں مبارک سے کپڑا ہٹایا تو پتھر بنے. کہا میرے صحابیوں میری بھی یہی کیفیت ہے، سرکار ہم تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہاں پر کچھ ہوگا تو ہمیں مل جائے گا. فرمایا میں اسی کیفیت میں ہوں، تم نے نہیں کھایا، میں نے بھی دو یا تین دن سے کچھ نہیں کھایا. اس کے بعد چلے اپنے صحابی کے گھر پر، ایک صحابی کو پتا چلا، ان کے گھر تشریف لے گئے، سرکار آئے ہیں. فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا، بیوی کو کہا پکاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کھانا پکایا. جب کھانا سامنے آیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا یہ لے لو اور تھوڑا سا جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ بیٹی فاطمہ کو دے دینا، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ بھی کچھ کھا لے، اس کو بھی کچھ تسکین. یہ ہے اسلام کی غربت کی کہانی. لیکن یاد رکھو، جب اسلام غریب تھا جب بھی محترم تھا، اور جب امیر ہوا جب بھی محترم تھا. ایسا وقت گزارا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ، شکر، قناعت. ورنہ اگر وہ ایک اشارہ کرتے، ہزاروں نعمتیں ان کے سامنے موجود. لیکن نہیں، اختیاری فقط سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا دیا کہ دیکھو جب ایسی کیفیت ہو جائے شکوہ شکایت نہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اس کی شکر کرو، اس کی بارگاہ میں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہزاروں سے بہتر رکھا. تو جو انسان شکر کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. کلام مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اس مقام سے تم کو رزق دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکے گا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا رزق یہاں سے آئے گا، ہم اس مقام سے تمہیں رزق دیتے ہیں. اور حقیقت ہے جس کے ذمے جتنا رزق ہے وہ اس کو کھانا ہے، آپ دوسرے کا رزق نہیں کھا سکتے، وہ آپ کا نہیں کھا سکتے. اب لوگ آتے ہیں حضور دکان نہیں چل رہی، کیوں؟ ہماری دکان تو چل رہی تھی، برابر میں کسی اور نے کھول، پہلے ہماری اکیلی دکان تھی، اب وہ ایک اور صاحب کھول کے بیٹھ گئے، کمی ہو گئی. میں نے کہا دیکھو مارکیٹ میں کپڑے کی کتنی دکانیں ہوتی، یہاں تو ایک ہی کھلی ہے نا، مارکیٹ میں کتنی ہیں؟ سب کا مال بکتا ہے یا نہیں، سب کو رزق ملتا ہے یا نہیں، وہ تو پوری مارکیٹ ہی ہے. تمہاری تو محلے میں ایک دکان تھی، کہا ایک جنرل اسٹور تھا، سب میرے ہی پاس آتے تھے، اب دوسرا کھل گیا، اب کیا ہوگا؟ آدھے ادھر جائیں گے، میری آدھی آمدنی کم ہو جائے گی. کہا نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور سوچو جو تمہیں ملنا ہے رزق وہ برابر والا نہیں کھا سکتا، اور جو اس کو ملنا ہے وہ تم نہیں کھا سکتا. یہ حقیقت، ایک فیکٹ حقیقت، اگر انسان یہ سمجھ لے کبھی بھی پریشان نہ ہو. اب پریشانی میں کیا، اس سے حسد پیدا ہو رہی، اس سے دشمنی پیدا ہو رہی، اس سے لڑائیاں ہو رہی، اسی نے کھول لی دکان، یہ نہیں کھولتا تو بس میری دکان تو چلتی، پورے محلے میں میری اکیلی دکان تھی، لیکن اس نے کھول لی، اب میری آدھی آمدنی ہوگی. کبھی بھی یہ نہ سوچے، آپ کا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی نہیں کھا سکتا. اور رزق کے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آیا، شاید پہلے بھی میں نشست میں سنا چکا ہوں، جس کو آپ سنیں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں کہ خالق کائنات کس طرح رزق پہنچاتا. ایک آدمی چنا کھا رہا تھا، چنا ہوتا ہے، چنا کھاتا رہا بیٹھا، پتہ نہیں کیا اس کے دل میں خیال آیا، لے کر ایسے ناک میں یوں یوں کرنے لگا. اب ایسے ایسے کرتے کرتے وہ اوپر چڑھ گیا، اور اوپر چڑھا، اب اس نے نکالنے کی کوشش کی، وہ اور اوپر جا کے یہاں پھنس گیا، اتنا سا چنا. اب تو بڑا پریشان ہوں، یار یہ کیا ہو گیا، اب اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور اوپر چلے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا تو آپریشن کریں گے، نکال دو. नहीं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना यार, थोड़ी सी बातें कट लगाएंगे निकाल देंगे, चना तो है मामूली। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, एक महीना गुजरा, दो महीने, अब जब पानी पहुंचा तो वो फूल गया और मोटा हो गया। पहले तो इतना था ना, अब और तकलीफ भी शुरू। 3 महीने गुजर गए उसी कैफियत में, नहीं निकला। ऊपर से कोशिश कर रहे, नीचे से कोशिश कर रहे, वो तो फंस गया। और डॉक्टर के पास जाए तो वो कहते 2 मिनट का काम, मैं यहां से काटूंगा निकाल दूंगा, टाके लगा देंगे, खत्म। नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, डर रहा है। इसी दौरान उमरे का प्रोग्राम बना लिया, उमरे पर चला गया। जब वहां पर गया, उमरा कर चुका, एक दिन हरम शरीफ में बैठा था, अचानक छींक आई, जोरदार छींक आई। जैसे ही छींक आई, वो चना जो था निकल के गिरा। जैसे ही वो गिरा, एक कबूतर आया और वो उठाकर ले गया। देखो अल्लाह की शान, उस कबूतर का रिजक यहां पाकिस्तान में। अब वो कबूतर बेचारा कहां से यहां पर आए, उसकी शान देखो। पहले उसको उसकी नाक में फंसाया, फिर इसको उमरे पर बुलाया, फिर इसको छींक आई, वो बाहर निकला, वो कबूतर लेके चले गए। ये है अल्लाह ताला की शान। इस तरह अपनी अपनी मखलूक को रिजक पहुंचा, इंसान गुमान भी नहीं कर सकता कैसे रिजक मिल रहा है, सारी कायनात को रिजक पहुंचा। तो अगर इंसान अल्लाह की जात पर भरोसा करे, तवक्कुल करे, और वो सोच ले कि जितना मेरा रिजक लिखा है वो कोई खा नहीं सकता। आप शादी के मौके पर देख लें, बल्कि रोजमर्रा मुशाहिदा करते हैं, बुफे सिस्टम होता है ना, प्लेटें लेकर गए, डाले जा रहे, बिरयानी डाली, उसके ऊपर चावल डाले, उसके ऊपर बोटियां डाली, और सब इतनी प्लेट भर ली, 4 आदमियों का खाना भर लिया पूरा। क्यों पता नहीं, बाद में मिले ना मिले, यही होता है ना, बाद में मिले ना मिले, भर लिया पूरा। अब ला के बैठे, अब आकर जब बैठे, खाना शुरू किया, खाए नहीं गए, कितना खाएगा आदमी, आधा खाना बेकार। जितना रिजक था खा लिया, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकता ना, बच गया। अब जो बचा है वो कौन खाएगा, तबर्रुक समझ के तो कोई खाएगा नहीं, बेकार गया। वेटरों ने भी फेंक दिया, वो भी नहीं खाते, उनके भी नखरे हैं, इसका क्यों खाएं हम, एक दूसरे की हरकतें जानते हैं ना, इसका बचा हुआ क्यों खाएं, नहीं खाया, बेकार हो गया। उतना निकालो जितना खा सको, दोबारा ले लो, कहेंगे नहीं दोबारा मिलेगा नहीं, अगर तुम्हारा हिस्सा होगा जरूर मिलेगा, तुम्हारी मोहर होगी, कहते हैं ना दाने दाने पे मोहर है, तो बाद लोग तो ऐसा लगता है कि मोहर जेब में ही रखते हैं, उठाया मोहर मारी और खाली, ऐसे भी लोग हैं। तो खैर बहरहाल, तो इसलिए उतना निकालो जितना खाना हो। अब आप एक मिसाल ये देखें, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ जर्रे फंस जाते हैं, दांतों में फंस जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, बेचैनी होती है कि ये बोटियां फंस गई, ये गोश्त, टूथपिक लेकर खिलाल उससे निकाल देते, निकाल देते ना, निकाल कर फेंक दिया। क्या मतलब, जो आपका रिजक नहीं था वो मुंह में जाने के बाद भी वापस आ गए, है ना हकीकत, जो आपका रिजक नहीं था मुंह में जाने के बाद फिर वापस आ गया, और जो रिजक था वो चला गया, कैसी हकीकत, फंस गया दांतों में। और वो क्या है, वो और मखलूक की गिजा है। शेर जब खाता है, अब शेर चीर फाड़ करता है ना, नाखून चीर फाड़ करके खा लिया, अब उसके दांतों में भी फंस जाता है, अब वो अपने हाथ से तो निकाल नहीं सकता, जाहिर दांत उसके जो नाखून है बड़े हैं। अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जानवर और पैदा किया, उसकी चोंच लंबी होती है, तो जब शेर शिकार से फारिग हो जाता है, शिकम शेर हो गया, मुंह खोल के पड़ जाता है आराम से, तो वो जानवर, वो छोटी छोटी चिड़िया जिसकी चोंच लंबी होती है वो आती है, अब ये मुंह खोल के पड़ा है, वो उसके मुंह पे बैठती है और उस चोंच से उसको निकालती, खिलाल हो रहा है, इसकी जो गिजा थी वो चली गई और उसकी गिजा थी वो अपनी गिजा खा रहा। देखा अल्लाह की शान, ये है अल्लाह तबारक व तआला, जो जिसका रिजक है, हिस्सा है, मिलकर रहेगा, दूसरा खा नहीं सकता, और दूसरे का तुम नहीं खा सकते। कितनी चीजें आपने रखी, ये मैं खाऊंगा पूरी प्लेट भरकर, खा लिया नहीं, کبھی ایسا ہوا کھا لیا سارا الٹی ہو گئی سب باہر, غذا ہی نہیں تھی آپ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو کھانے میں بھی ایک ذکر آ گیا تو میں نے کر دیا. عام طور پر مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں پلیٹ بھر لی شادیوں میں تقریبات میں اور کھایا گیا تو وہ سب بیکار ہو. جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا نکالیے, بعد میں نکالیے, یعنی بعد میں ختم ہو جائے گا, ملے گا نہیں. جتنا تمہارا حصہ ہے مل کر رہے گا, تمہارا حصہ کوئی نہیں کھا سکتا, تم دوسرے کا نہیں کھا سکتے. اسی طرح روزی کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی لکھ دی. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو. اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے, اس نے مخلوق پیدا کی ہے, تو جب پیدا کی ہے تو رزق بھی اس نے مقرر کیا ہے اور ساری مخلوقات کو رزق کھلا رہا ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی قدرت. تو ہمیں توکل اختیار کرنا چاہیے, اور کھانے میں بھی اور ویسے بھی روزی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری روزی ہمارا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا اور دوسرے کا ہم نہیں کھا سکتے. اس لیے اپنی نیت صاف رکھو, حق حلال کی روزی کمانے کی نیت رکھو, اللہ تبارک و تعالی کم پیسے میں بھی برکتیں شامل کر دو. اور ہزاروں لاکھوں آئیں گے حرام کے, جیسے آئیں گے ویسے نکل جائیں گے, پتہ نہیں چلتا. ہم نے ہاں 1,00,000 روپے رشوت لے لی, کروڑ لے لی, اربوں روپے لے لی, ختم. جیسے آیا ویسے نکل گئے, اور جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بیماریاں, پریشانیاں, تکالیف, مصیبتیں سب لے کر آتا ہے. اور حق حلال کا ایک پیسہ آپ نے کمایا, اسی میں سکون ہے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں چین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی رحمتیں برکتیں شامل کر دے. تو قرآن نے کہا الحاکم التکاثر, غفلت میں ڈالا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. یعنی پوری زندگی تمہاری ایسے ہی گزر گئی, اور یہ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی مال جمع کرنے میں گزر جاتی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, مشاہدہ کر سکتے ہیں, تاریخ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے آج تک کتنے مالدار لوگ گزرے. قارون کا جو خزانہ تھا, اس خزانے کی صرف چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی. صرف چابیاں, چابی کتنی سی ہوتی, اتنی چابیاں تھیں اس کے خزانوں کی جو 70 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی, بلکہ بعد میں لکھا کہ اس سے بھی زیادہ. تو اب غور کرو کتنا خزانہ ہوگا. تو جب مرا تو اس کے ساتھ گیا, یہی رہ. اس وقت سے آج تک جتنے بھی کروڑ پتی لوگ, ارب پتی, مالدار جتنے بھی گزرے, سب مال و دولت یہیں چھوڑ کر چلے گئے, صرف اعمال ان کے ساتھ ہوئے. تو پھر ایسے مال کمانے کی کیا ضرورت. ہاں, مال کمانا منع نہیں ہے, مال حلال کا ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کا انجام جنت. اور سرکار نے فرمایا ایسے شخص پر رشک کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے. دو آدمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو اسی کے راستے میں خرچ کرے, اس کے پاس مال ہے اور وہ اسی کے راستے میں خرچ کرے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور اس علم کو وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے. فرمائے دو آدمی رشک کرنے کے قابل ہیں, ان پر رشک کرنا مستحسن ہے. مال اسی کا ہے, ہمارا تو نہیں, اسی نے عطا کر دیا اور اسی نے کہا میری راہ میں خرچ کرو, اور جب اس کی راہ میں خرچ کیا اسی نے 70 گنا بڑھا کے پھر لوٹا دیا. یہ تو اس کی شان ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ایک دے دیں تو 70 گنا مل جائے گا. نہیں, ہم نے دے دیا تو ختم ہو گیا, ہمارے پاس کیا رہے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرمائے وہ اس کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے, اور جتنا خرچ کرتا ہے خالق کائنات اس سے زیادہ اسے لوٹا دے. اس لیے تو یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئیں. آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قرآن نے کہا پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تم نے کیا کیا, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ آنکھ اللہ کی نعمت, کان اللہ کی نعمت, زبان اللہ کی نعمت, ہاتھ اللہ کی نعمت, پیر اللہ کی نعمت, دماغ اللہ کی نعمت, یہ پورا جسم یہ سب اللہ کی نعمت. ہم نے یہ آنکھ عطا کی, تم نے کیسے استعمال کیا, ہمارے حکم کے مطابق یا حکم کے خلاف؟ ہم نے یہ کان عطا کیا, کیسے استعمال کیا, حکم کے مطابق یا حکم کے خلاف؟ زبان عطا کی, کیسے استعمال کیا, حکم کے مطابق یا حکم کے خلاف؟ ایک ایک چیز کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو خارجی نعمتیں ہیں, یہ تو داخلی نعمتیں نا جسم کے اندر ہیں, خارجی نعمتیں ہیں, ان کے متعلق سوال ہوگا. مثلا اگر ہم نے مان دیا, تم نے اسے کیسے خرچ کیا, ہماری راہ میں خرچ کیا یا غلط کاموں میں خرچ کیا, اس کا سوال بھی ہوگا. ایک ایک چیز کا سوال, جتنی نعمتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, نعمت پر شکر کرنے کے دو طریقے ہیں. اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے, مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا کر دی, ایک یہ ہے نا, یہ تو بہت آسان ہے, نعمت ملی شکر کر لی, یہ بھی خیر کرنا چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے, جو نعمت ملے اس نعمت کو اسی کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے, اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے, یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. یعنی اس نے ایک نعمت آپ کو دی, مثلا مال اس نے آپ کو دیا, اب مال غلط راستے میں خرچ ہوا, غلط چیزوں میں خرچ ہوا, غلط کاموں میں خرچ ہوا, کفران نعمت ہے, یہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے. اس نے مال اس لیے دیا تھا کہ اس کے غلط کاموں میں, حرام کاموں میں خرچ کیا جائے, اس نے مال اس لیے دیا تھا کہ کسی پر ظلم اور زیادتی میں خرچ کیا جائے, اس نے مال اس لیے دیا تھا کہ اسے اسی کے راستے میں خرچ کیا, اسی کے راستے میں خرچ کیا جائے. تو نعمت پر شکر کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت ہمیں ملے اس نعمت کو اسی کے راستے میں اسی کے حکم کے مطابق استعمال کریں, اور جب اس نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے, یہ بھی ایک شکر کا طریقہ. تو ان دونوں طریقوں کو یاد رکھیں, اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا بڑا وسیع مفہوم ہے. مثلا اولاد نعمت ہے, اولاد اللہ کی نعمت ہے, اس کی صحیح تربیت کرنا, اسلام کے مطابق تربیت کرنا, اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا, یہ شکرانے نعمت. کہ مارا تو نے مجھے جو نعمت دی میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرے لیے وقف کر, اور اگر غلط تربیت ہو گئی, غلط راستے کی طرف نکل گیا, کفرانے نعمت, آپ نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی, اس نعمت کی قدر نہیں کی. تو اس لیے اس طرح ایک ایک نعمت کو آپ دیکھتے جائیے, جتنی بھی چیزیں ہیں. قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ضرور تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہو. اب جتنی نعمتیں, نعمتیں بے شمار ہیں, تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جواب دے ہی نہیں سکتے. دنیا میں تو یہ ہے نا, ادھر ادھر کی بات کی, معاملہ نمٹا دیا. مثلا جج نے سوال کیا, تم نے یہ کام کیوں کیا, نہیں جی نہیں میں نے نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی دیکھ تو رہا نہیں تھا, کوئی گواہ تو ہے نہیں, انکار کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا, اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان بڑے دھڑلے سے, بڑے یعنی کیا کہنا چاہیے, بہادری سے انکار کر دیتا ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا, اس کو پتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی گواہی نہیں ہے. اور جج تو فیصلہ جب کرے گا جب گواہ ہو, گواہ نہیں, اس نے چلو بھائی گواہ نہیں, اس کو چھوڑ دو, باعزت بری کر دو. لیکن یاد رکھو, دنیا کی عدالت میں جھوٹ بول کر بچ سکتے ہو, اللہ کی عدالت میں جھوٹ بول کر نہیں بچ سکتے. کیوں؟ اس نے گواہ ہی ایسے رکھے ہیں کہ جس کا انکار ہی ناممکن ہے, گواہ ایسے رکھے ہیں کہ انکار ہی ناممکن ہے. اور جانتے ہو گواہ کیا ہیں؟ یہ ہاتھ اور پیر, یہ گواہ, سوچنے کی بات, ہاتھ اور پیر گواہ. قرآن نے کہا الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, وتکلمنا ایدیہم وارجلہم, ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. ہاتھ کہیں گے مولا میرے ذریعے اس نے یہ غلط کام کیا, پیر کہیں گے میرے ذریعے یہ غلط راستے کی طرف چل کر گیا تھا. جب ہاتھ اور پیر بولیں تو پھر انکار کی گنجائش ہے نہیں, اور انکار کیسے کرو گے, زبان تو چپ ہے. نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, کیا مطلب, زبان جو آج بول رہی ہے قیامت میں بند, اور ہاتھ اور پیر جو خاموش ہیں قیامت میں بول رہے ہیں. آپ کہیں گے ہاتھوں کی زبان ہے, کئی زبان تو نظر آئی نہیں, پیروں کی کوئی زبان ہے؟ ارے ذرا سا سوچو, یہ ہاتھ اور پیر گوشت ہے نا, اور زبان یہ بھی گوشت ہے. جو خالق کائنات گوشت کے اتنے سے لوتھڑے میں قوت گویائی دے سکتا ہے تو کیا ہاتھوں اور پیروں کو نہیں دے سکتا؟ اس کی قدرت ہے, دے سکتا ہے. یہ زبان بھی اسی کی وجہ سے بول رہی ہے نا, ہاتھ کیوں نہیں بولتے, پیر کیوں نہیں بولتے, یہ ٹانگیں یہ کیوں نہیں بولتے؟ زبان کو قوت گویائی دی, بول رہی ہے. تو جو آج بول رہی ہے قیامت میں خاموش, اور جو آج خاموش ہے قیامت میں بول رہے, پھر انکار کی گنجائش نہیں. بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, زمین خبریں دے گی, زمین زمین خبریں دے گی, مولا میرے اوپر اس نے یہ غلط کام کیا تھا. بتاؤ, ایک گواہ اور موجود, زمین گواہی دے رہی ہے, ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہیں. اس لیے اس مواخذے سے بچنے کے لیے اس عدالت میں جہاں پر سب موجود ہوں گے, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, بزرگان دین, اولیاء کاملین, آئمہ مجتہدین, سارے موجود ہوں گے, سب موجود ہوں گے, اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ایسا کام کرو کہ قیامت میں ہاتھ گواہی دے مولا میرے ذریعے اس نے صدقہ و خیرات کیا, پیر گواہی دے میرے ذریعے یہ مسجد کی جانب چل کر گئے, میرے ذریعے کسی کی عیادت کے لیے گیا تھا, میرے ذریعے کسی کے جنازے میں گیا تھا, میرے ذریعے کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا. یومئذ تحدث اخبارها, قرآن نے کہا زمین گواہی دے گی میرے اوپر یہ کام کیا, تو ایسا عمل کرو زمین گواہی دے مولا میں گواہی دیتی ہوں میرے اوپر اس نے نماز پڑھی, میرے اوپر اس نے سرکار کا میلاد پڑا تھا, میرے اوپر سرکار کی ثنا خوانی کی تھی, میرے اوپر سرکار پر درود و سلام پڑا تھا, درودوں کے نذرانے پیش کیے تھے, ایسی گواہی دے تاکہ تم سرخرو ہو جاؤ, ارشاد ربانی ہو جائے, جاؤ اسے جنت میں داخل کرو. یہ سب جب ہی ہوگا جب ہم آج اس دنیا میں, یہ دار العمل ہے, جب تک سانس کا سلسلہ چل رہا ہے اعمال کا سلسلہ چل رہا ہے, اور جب رک گیا اور آ گئے ملک الموت, پھر ایک منٹ کی جلدی, ایک منٹ کی تاخیر نہیں. یہ نہیں کہیں گے حضرت ذرا ٹھہر جائے میں نماز پڑھ لوں, حضرت اسرائیل ٹھہریں گے, دو منٹ ٹھہر جائے میں نماز پڑھ لوں میری نماز رہ گئی, میں نے کسی کا قرض دینا ہے میں وہ دے دوں, میں نے فلاں سے زیارتی کی تھی جا کے اس سے معافی مانگ لوں, میں نے والدین کی شان میں گستاخی کی میں ان سے معافی مانگ لوں. نہیں, لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون, قرآن نے کہا نہ ایک منٹ کی تاخیر نہ ایک منٹ کی جلدی, جو وقت لکھ دیا گیا اسی وقت موت آنا. تو جب وقت نہیں پتا تو پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہر وقت تیار رہو, موت آ جا جب تو آئے ہم تیار ہیں, ہر وقت تیار, ایسے اعمال کرو نہ کسی کا لینا ہو نہ کسی کا دینا ہو, نہ کسی کے ساتھ شرمندگی ہو, ہر شخص دعائی دے دیتا جائے, زندگی میں بھی دعائیں دے مرنے کے بعد بھی دعائیں, لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہم باکردار رہیں اور آج ہی سے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں. تو آج کی یہ سورہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ تکاثر, یہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں مال اور دولت جمع کرنا غلط نہیں ہے, لیکن اس کا حصول صحیح ہو جائے اور اس کا خرچ صحیح ہو جائے یہی مال آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے, اور اگر حصول غلط ہے ناجائز طریقے سے اور خرچ غلط ہے تو پھر یہی مال جہنم میں پہنچا دے. تو اس لیے اس غفلت کی زندگی سے بچیں, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں, قناعت توکل اختیار کریں, ہر حال میں اس کا شکر کریں, مولا تیرا کرم ہے تو نے ہمیں ہزاروں لاکھوں سے بہتر رکھا, یہ اس کا کرم اور حقیقت میں اس کا کرم. تو جب ہم شکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی نگاہ کرم ہوگی, اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. آئیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہم سب کو لالچ، طمع، حرص، حوث ان تمام چیزوں سے پاک فرما دے، یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں سے نکال دے. اے الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.